سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف باللہ مجتب زمانہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے ایک اشعار ہیں، دعا اٹھا نشیمن سے ایک صیاد ظالم سے، منور کر یا رب مجھ کو تقوی کے معالم سے، منور کر یا رب مجھ کو تقوی کے معالم سے، تیرے در تک جو پہنچا دے ملا اور حزن، ان سب کی وجہ ہمارے گناہ ہوتے ہیں۔ علاج حزن و غم ہے صرف توبہ کر گناہوں سے، اندھیرے سکونی ہے معاصی کے لوازم سے، معاصی گناہ لوازم کی جگہ، یعنی گناہ کے ساتھ اندھیرے سے سکونی ضرور آگے۔ علاج حزن و غم ہے صرف توبہ کر گناہوں سے، اندھیرے سکونی ہے معاصی کے لوازم سے، جو دل سے غفلت سے بھلا فائدہ کیا اس کو دنیا کے مغانم سے، مغانم غنیمت یعنی مال عیش و عشرت، کیا برباد جس نے آخرت کو اپنی غفلت سے بھلا فائدہ کیا اس کو دنیا کے مغانم سے، یعنی آخرت تو ہمیشہ کی ہے، دنیا چھوٹنے والی ہے، تو دنیا کے مال و غنیمت جتنے بھی ہیں وہ تو سب چھوٹنے والے فنا ہونے والے ہیں، آخرت ہی کو برباد کر دیا تو پھر آخرت میں اسے کیا ملے گا، نہ مال کام آئے گا وہاں، نہ عیش و عشرت کے سامان ساتھ جائیں گے۔ کیا برباد جس نے آخرت کو اپنی غفلت سے بلا پھر فائدہ کیا اس کو دنیا کے مغانم سے، نہ اہل دل کی صحبت ہو نہ درد دل کی نعمت ہو، نہ اہل دل کی صحبت ہو نہ درد دل کی نعمت ہو، تو پڑھ لکھ کر بھی ہو محروم ہوگا قلب ظالم سے،
سلامتی والے 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 اس کا دل نہیں بنے گا جب تک کہ اللہ کی صحبت اٹھائے گا اور اللہ کی صحبت سے درد دل حاصل نہ ہوگا، اللہ کی صحبت سے درد دل حاصل ہوتا ہے، درد دل کی نعمت ملتی ہے، لاکھ کتابیں پڑھ لے لیکن جب تک صحبت اہل دل کا اہتمام نہ کرے اور درد دل حاصل نہ کرے وہ قلب سلیم سے محروم رہے گا، اس کا دل نہیں بنے گا، دل برباد رہے گا،
نہ اہل دل کی صحبت ہو نہ درد دل کی نعمت ہو، تو پڑھ لکھ کر بھی ہو محروم ہوگا قلب ظالم سے، کسی کی آہ تو زندہ فلک پر نارزن بھی ہو، نارزن بھی ہو تو پھر ظالم کو ڈرنا چاہیے اپنے مظالم سے،
والوں کو ستانا بڑا جرم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے کسی ولی کو ستایا تو وہ اس نے گویا اللہ کو پکارا مقابلے کے لیے، تو آہ سوزندہ کے معنی جلی بھنی آہ، جب کوئی کسی کو ستاتا ہے تو اس کا دل غمزدہ ہو جاتا ہے، دل جل جاتا ہے، تو پھر وہ آہ کرتا ہے تو آہ فلک پر قبول کی جاتی ہے، اللہ کے ہاں مظلوم کی آہ قبول کی جاتی ہے، اس کا بدلہ لیا جاتا ہے،
کسی کی آہ سوزندہ فلک پر نارزن بھی ہو تو پھر ظالم کو ڈرنا چاہیے اپنے مظالم سے، کہیں شامل نہ ہو باہر کی بھی کتب خانے تو ہیں اکثر بہت آفاق عالم میں، کتب خانے تو ہیں اکثر بہت آفاق عالم میں، جو اللہ کا عالم ملو تم ایسے عالم سے، جو
تک جو پہنچا دے ملا الحمد ربانی جو ہمارے حضرت شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات پر مبنی مجموعہ ہے، اس سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے. ارشاد فرمایا کہ کسی کے اندر شہوت بھری ہوتی ہے، کسی کے اندر غصہ ہوتا ہے، یعنی کوئی شہوت سے مغلوب ہو جاتا ہے، کوئی غصے سے. شہوت اور غصہ دونوں ہی آگ ہیں، اس لیے اگر شہوت والا شہوت کے مادے کو بھڑکانے والے اسباب سے قریب ہوا، یعنی کسی امرد حسین یا عورت سے قریب ہوا، تو اگر 20 برس بھی تقوی سے رہا ہو تو اس وقت مغلوب ہو جائے گا. اسی طرح غصے کے مادے کو بھڑکانے والے اسباب قریب ہو جائیں گے. اسی طرح غصے کے مادے کو بھڑکانے والے اسباب قریب ہو جائیں تو غصہ بھڑک اٹھتا ہے. مثلا لوگوں سے اختلاط، ان سے زیادہ ملنا جلنا، ان سے ان کی کوئی بات مزاج کے خلاف ہو گئی، یا کوئی معمولی سی اذیت پہنچ گئی، تو اس وقت یہ شخص غضب سے مغلوب ہو جائے گا. اس لیے غصے والے کو چاہیے کہ لوگوں سے کم میل جول رکھے، زیادہ وقت تنہائی میں، بیوی بچوں میں، نیک صحبتوں میں گزار دے. کیونکہ جب مخلوق سے خلط ملط نہ ہوگا تو غصے کو بھڑکانے والے اسباب بھی نہ ہوں گے اور غصہ نہیں بھڑکے گا. ارشاد فرمایا کہ کسی کے اندر شہوت بھری ہوتی ہے، کسی کے اندر غصہ ہوتا ہے، یعنی کوئی شہوت سے مغلوب ہو جاتا ہے، کوئی غصے سے. شہوت اور غصہ دونوں ہی آگ ہیں، اس لیے اگر شہوت والا شہوت کے مادے کو بھڑکانے والے اسباب سے قریب ہوا، یعنی کسی امرد حسین یا عورت سے قریب ہوا، تو اگر 20 برس بھی تقوی سے رہا ہو تو اس وقت مغلوب ہو جائے گا. اسی طرح غصے کے مادے کو بھڑکانے والے اسباب قریب ہو جائیں تو غصہ بھڑک اٹھتا ہے. مثلا لوگوں سے میل جول، ان سے زیادہ ملنا جلنا، اس سے زیادہ ان کی کوئی بات، اس سے ان کی کوئی بات خلاف مزاج ہو گئی، یا کوئی معمولی سی اذیت پہنچ گئی، تو اس وقت یہ شخص غضب سے مغلوب ہو جائے گا. اس لیے غصے والے کو چاہیے کہ لوگوں سے کم میل جول رکھے، زیادہ وقت تنہائی میں، یا بیوی بچوں میں، یا نیک صحبتوں میں گزار دے. کیونکہ جب مخلوق سے خلط ملط نہ ہوگا تو غصے کو بھڑکانے والے اسباب بھی نہ ہوں گے اور غصہ نہیں بھڑکے گا. شہوت اور غصہ دونوں ظلم ہیں، فرق بس اتنا ہے کہ غصہ ظلم جلی ہے، یعنی وہ دکھائی دیتا ہے، اور شہوت ظلم خفی ہے، یعنی شہوت کے گناہ جو ہے وہ چھپ کر کیا جاتا ہے. شہوت کے مظلوم کو تو بعض دفعہ خبر بھی نہیں ہوتی کہ مجھ پر کوئی کیا ظلم کر رہا ہے. مثلا ایک شخص کسی حسین کو بری نظر سے دیکھ رہا ہے، تو اس وقت وہ حسین اگرچہ مظلوم ہے لیکن اس کو خبر نہیں، اور غصے والے کی ظلم و اذیت مظلوم پر ظاہر ہو جاتی ہے، کیونکہ غصے میں مخلوق براہ راست ظلم کی زد میں آتی ہے، اسی لیے اس کی بدنامی زیادہ ہوتی ہے. لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ شہوت کے ظلم کا ظہور نہ ہونے سے شہوت کا گناہ گناہی نہ رہا. کسی شے کا عدم ظہور اس کے عدم وجود کو لازم نہیں. ارشاد فرمایا کہ کبھی محبوب اپنے کوچے میں خون خوار کتے چھڑوا دیتا ہے تاکہ عاشقوں کو آنے میں مجاہدہ مشقت کرنا پڑے، اور کبھی اس کو ترس آ جاتا ہے اور کتوں کو زنجیروں سے جکڑوا دیتا ہے تاکہ عاشقین آسانی سے آ سکیں۔ اسی طرح 11 مہینے حق تعالی مجاہدہ کراتے ہیں اور شیطانوں کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں تاکہ بندوں کو ہماری بارگاہ تک آنے میں کچھ مجاہدہ و مشقت کرنا پڑے، لیکن رمضان میں دریائے رحمت کو جوش ہوتا ہے، فرشتوں کو حکم ہو جاتا ہے کہ سرکش شیاطین کو جکڑ دو تاکہ ہمارے بندے آسانی سے ہم تک آ سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ سال بھر فسق و فجور میں مبتلا رہتے ہیں ان کو بھی رمضان میں گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کی توفیق ہو جاتی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب اصلاح انقلاب امت میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو غیبت کی عادت تھی یا بدنظری کرتا تھا یا حقوق العباد میں کوتاہی کرتا تھا تو بعض لوگوں کے معاصی یعنی گناہ رمضان میں بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ غیر رمضان میں تو کسی کام میں مصروف رہتے تھے، اب روزے میں محنت مشقت کا کام تو ہوتا نہیں، دوستوں میں جا بیٹھتے ہیں کہ روزہ گزر جائے، بس پھر دوستوں میں کوئی شغل تفریح کا بھی ضروری ہے یا تو باتیں شروع کر دیتے ہیں جن میں زیادہ حصہ غیبت میں صرف ہوتا ہے، یا پھر شطرنج تاش ہارمونیم باجا لے کر بیٹھتے ہیں، بھلا ایسے روزے کا کوئی معتد بھی فائدہ ہوگا؟ اتنی بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی کہ کھانا پینا جو کہ فی نفسی ہی جائز ہے، جب روزے میں وہ حرام ہو گیا تو غیبت اور دوسرے گناہ جو فی نفسی ہی خود بھی حرام ہے وہ روزے میں کس قدر حرام ہوں گے، تو جائز سے تو بچے اور حرام میں مبتلا ہو گئے، یہ روزہ کیسا ہے؟ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص بدگفتاری اور بد کرداری نہ چھوڑے خدا تعالیٰ کو اس کی کچھ پرواہ نہیں کہ وہ شخص اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، لیکن اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ بالکل روزہ ہی نہ ہوگا، کبھی یہ سمجھ کر کہ جب روزہ نہ ہوگا تو پھر رکھنے سے کیا فائدہ، روزہ تو ہو جائے گا مگر نہایت ادنا درجے کا ہوگا، جیسے اندھا لنگڑا کانا اپاہج آدمی بھی آدمی تو ہوتا ہے مگر ناقص درجے کا، اور بالکل روزہ نہ رکھنا تو اس سے بھی اشد گناہ ہے۔ اور یہ جو کہا گیا کہ ایسے روزے سے معتد بھی فائدہ نہیں، یہ قید اس لیے لگائی کہ بالکل بے فائدہ بھی نہیں، کیونکہ قیامت میں باز پرس نہ ہوگی کہ روزہ کیوں نہیں رکھا، یعنی اس سوال سے بچ جائے گا، البتہ پوچھا جائے گا کہ روزے کو خراب کیوں کیا، تو یہ بھی بڑا فرق ہے کہ حاکم نے کسی کو کاغذ بنانے کا حکم دیا اور ایک آدمی نے کاغذ بنایا ہی نہیں، اور ایک نے بنایا مگر کہیں کہیں پھٹا ہوا رہ گیا، لیکن اس نے کچھ تو تعمیل حکم کی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ فصل صوم۔ وعن عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما انا قاعد فی المسجد وحلقة من فقراء المهاجرين قعود اذ دخل النبي صلى الله عليه وسلم فقعد اليهم فقمت اليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليبشر فقراء المهاجرين بما يسر وجوههم فإنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء بأربعين عاما قال فلقد رأيت ألوانهم أصفرت قال عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ حتی تمنیت ان اکون معاہم او منہم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے اور فقراء و مہاجرین کا حلقہ جمع ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے اور فقراء و مہاجرین کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے، میں اٹھا اور فقراء و مہاجرین کی طرف متوجہ ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقراء مہاجرین کو وہ بشارت پہنچا دینی چاہیے جو ان کے چہروں کو شگفتہ کر دے، اور وہ بشارت یہ ہے کہ وہ جنت میں دولت مندوں سے 40 برس پہلے داخل ہوں گے۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا یہ سن کر فقراء مہاجرین کے چہروں کا رنگ روشن ہو گیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ فقراء مہاجرین کو خوش پا کر میں نے اپنے دل میں یہ آرزو کی کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا یا ان میں سے ہوتا. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں, بعض عادات اور قصائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور متفرق سنتیں. جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلتے تھے تو لوگوں کو آگے سے ہٹایا نہیں جاتا تھا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جائز کام کو منع نہیں فرماتے تھے. اگر کوئی سوال کرتا اور اس کو پورا کرنے کا ارادہ ہوتا تو ہاں کہہ دیتے ورنہ خاموش ہو جاتے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا چہرہ کسی سے نہ پھیرتے جب تک وہ خود نہ پھیرتا, اور اگر کوئی چپکے سے بات کہنا چاہتا تو آپ کان اس کی طرف کر دیتے, اور جب تک وہ فارغ نہیں ہوتا تھا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کان نہیں ہٹاتے تھے. جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کو رخصت فرماتے تو یہ دعا فرماتے, استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم. جب حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی پسندیدہ چیز دیکھتے تو فرماتے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اسی لیے ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب کوئی بھی اچھی چیز دیکھو, اپنے ماں باپ کو دیکھو, اپنے شیخ کو دیکھو, اپنے بیوی بچوں کو دیکھو, کوئی بھی نعمت دیکھو تو یہ دعا پڑھنی چاہیے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اور جب ناگواری کی حالت پیش آتی تو فرماتے الحمدللہ علی کل حال, الحمدللہ علی کل حال. فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ کے حقوق میں جو امت کے ذمے ہیں. پہلی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کا کوئی شخص مومن نہ ہوگا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد اور اولاد اور تمام آدمیوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. روایت کیا اس کو بخاری و مسلم نے, یعنی اگر میری مرضیات اور دوسروں کی مرضیات میں تضاہم ہو تو جس کو ترجیح دی جاوے اسی کے محبوب تر ہونے کی یہ علامت ہوگی. یعنی شریعت کے اندر, سنت کے اندر جو حکم آ گیا تو اگر کوئی دنیا کا کوئی بھی رشتہ جو ہے, ماں باپ ہوں یا بیوی بچے ہوں, کوئی بھی رشتہ ہو, تایا چاچا, تو اگر اس نے شریعت اور سنت کے حکم کو ترجیح دی, شریعت اور سنت پر عمل کیا ان کی مخالفت کے باوجود, تو یہ کہا جائے گا کہ اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام رشتوں سے زیادہ ہے اور یہ کامل مومن ہے. اور جس شخص نے رشتہ داروں اور مخالفین کے کہنے پر اللہ اور رسول کے حکم کو چھوڑ دیا تو اس سے یہ کہا جائے گا کہ اس کے دل میں اللہ اور رسول کی وہ محبت نہیں ہے جس سے مومن کامل ہوتا ہے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ہمارے بھائی کمال صدیقی صاحب جو ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم معرف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ بھی ہے, ان کے دادا صاحب کا انتقال ہو گیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بے حساب مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.